सदा रंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
हफ्त रोजा अदबी मुजल्ले सदा रंग के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियाँ रूबरू नौजवान शायर जनाब अली यासर से मुकालमा।
सलाम हमद नात मनकबत मुसद्दस और उर्दू नज़्म गज़ल नसरी नज़्म पंजाबी नज़्म और इसके साथ साथ मर्सिया भी मुझे अल्लाह ताला ने अता किया है। ये बड़ा मैं शुक्र अदा करता हूँ उस पाक परवरदिगार का कि उसने मुझे तख्लीक के जौहर से नवाजा और मैंने मुख्तलिफ अदबी असनाब में हतल वसा अपनी तौर पर कोशिश करने की उसमें कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश की।
कलाम शायर बज़ुबान शायर जनाब तौकीर अब्बास अपनी गजलें और नज़में सुनाएंगे।
एहसास तो हर रोज ये होता है कि कुछ है, क्या जानिए कुछ होने का खटका है कि कुछ है, क्या चीज है खुलता नहीं कुछ भेद किसी पर, वहशत में कोई चीखता रहता है कि कुछ है, ये बात अलग है कि बताते नहीं कुछ भी, अहबाब के चेहरों से तो लगता है कि कुछ है।
तफ़ीम गालिब दीवाने गालिब की गजल नंबर 117 की तौज़ीह और तशरीह डॉक्टर सरफराज खान न्याजी की ज़बानी।
इस गजल में कुछ ऐसी खूबियाँ हैं जिनका बयान करना ज़रूरी है पहले आपसे। इसमें जो काफिया और रदीफ है वो बहुत गैर मामूली है और इसमें कुछ ऐसे मुहावरे शामिल हैं जो हमारी जबान में रोज़मर्रा इस्तेमाल होते हैं। मसलन के यूं मुँह से मुझे बता के यूं अदा के यूं।
और आखिर में हाजरा मसरूर साहिबा का अफसाना गाए सुनाएंगे खालिद हमीद।
चंद मिनट बाद वो हल्का सा लंगड़ाते आंगन में दाखिल हुए। आंगन में हमेशा की तरह पुरानी चौकी पर धुआली चिमनी की लालटेन जल रही थी और बावर्ची खाने वाले दालान के सामने गर्मियों के बावर्ची खाने की गज भर ऊंची हदबंदी पर मिट्टी के तेल की कुप्पी बदबूदार रोशनी दे रही थी। उनकी अम्मा शायद कुछ पका रही थी। दालान की दीवारों और कटावदार मेहराबी दरों में लटके हुए छींकों पर आग की रोशनी हमेशा की तरह थिरक रही थी। अख्तर मियां धम से खुर्रे पलंग पर गिर पड़े। डरबे में मुर्गियां कुड़कुड़ाईं जैसे वो भी पूछ रही हों पहुंचाए उन्हें जो हमें सुबह सुबह बासी रोटी मलकर डालती थी।
ये थी हमारे शुमारे की सौती झलकियां।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 और 1539 किलो हर्ट्ज़ पर आप रोजाना सुन सकते हैं जिसमें पाकिस्तान जनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर तवील दौरानिये के मुजाकरे अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत खवातीन और नौजवानों के मसाइल तालीम अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूद पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबसरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-789। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-789।
प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक नौजवान शायर जनाब यासिर के साथ एक तफसीली गुफ्तगु से। हरचंद के अदबी शोबे में बरसों अशरों और सदियों की तकसीम मुमकिन नहीं है क्योंकि यहाँ तो रवायत का तसलसल हमेशा जारी रहता है, फिर भी 20वीं और 21वीं सदी के हवाले से तذکرہ करना पड़ जाता है। कहने का मकसद यह है कि माशाल्लाह नौजवान अदीबों की एक बहुत बड़ी तादाद अब अपनी हैसियत को बतौर 21वीं सदी के अदीबों के मनवा चुकी है और ये अदीब इसी सदी के हवाले से जाने और पहचाने जाएंगे। जनाब अली यासर का शुमार भी इसी नस्ल से होता है। हरचंद के 20वीं सदी की शेरी रवायत इनकी शायरी की बुनियाद है। शायरी की जुमला असनाफ में तबा आजमाई कर चुके हैं, क्या मरसिया, क्या कसीदा, क्या गज़ल, क्या नज़्म। इसी तरह उर्दू और पंजाबी दोनों ज़बानों में ताक हैं। इब्तदाई तरबियत अपने घर से हुई, पंजाबी शायर इनके बुजुर्ग थे, इन्हीं की रहनुमाई इन्हें हासिल रही। अली यासर साहब बताते हैं
जी یہ میں نے کچھ بچپن سے ہی ٹوٹی پھوٹی تحریریں، نظمیں اور شعر لکھنے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا، کوئی چھٹی یا ساتویں جماعت کا طالب علم ہوں گا میں اس وقت. تو گھر میں دادا جان تھے میرے، پنجابی کے شاعر تھے، امیر علی ان کا نام تھا. تو انہوں نے کافی حوصلہ افزائی کی اور مجھے کچھ کتابوں کی طرف اور شعروں کی طرف راغب کیا انہوں نے. اس کے ساتھ ساتھ پھر تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رہا اور شعر و شاعری کا سلسلہ بھی آگے جا کے زیادہ وہ جنون کی حیثیت اختیار کرتا گیا. اور گجرانوالہ سے بلانگ کرتا تھا، وہاں سے ایف ایس سی کی اور پھر 93 میں میں یہاں اسلام آباد میں آ گیا. اور اسلام آباد آ کر میں نے اپنی ایجوکیشن کو بی اے کیا اور پھر ماسٹرز کیا، پھر ایم فل کیا، اور آج کل علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، مصروف ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ شاعری کی ایک کتاب آ چکی ہے، غزلوں کا مجموعہ ہے ارادہ کے نام سے.
جی
ارادہ جو کتاب ہے یہ 2007 میں اس کا پہلا ایڈیشن آیا تھا اور ابھی 2012 میں اس کا دوسرا ایڈیشن چھپا ہے.
تو یاسر صاحب، یہ جو آپ علامہ اقبال یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اس کا کیا موضوع ہے؟
ابھی کورس ورک چل رہا ہے، تو میں انشاءاللہ کوئی اردو شاعری اور اردو غزل کے حوالے سے ہی کوئی موضوع منتخب کروں گا، کوئی سال بعد جب میرا کورس ورک کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد پھر تحقیقی مقالہ لکھنا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے انشاءاللہ میں کوئی ابھی موضوع ڈھونڈ رہا ہوں، تلاش میں ہوں کہ کوئی شاعری کا یا اردو غزل کے حوالے سے کوئی ایسا مجھے کام کرنے کو مل جائے کہ جو ایک دستاویز کی حیثیت بھی رکھے اور میرے اپنے شوق کے مطابق ہو، اور اس میں میں محنت سے جو ہے وہ تحقیق کے ساتھ اپنا مقالہ مکمل کروں.
اس کے علاوہ آپ کا کیا شغل کیا ہے؟
جی میں اکادمی ادبیات پاکستان، جس کو پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز بھی کہتے ہیں، اس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوں، اور پچھلے کوئی 7 برس سے یہیں پہ شعر و ادب کی خدمت میں گزر رہے ہیں. ادیبوں اور شاعروں اور پاکستانی زبانوں کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں. یہ قومی ادارہ ہے جس کا اکیڈمی ہوتی ہے تمام ملکوں میں، اکیڈمی آف سائنسز کہہ لیں یا اکیڈمی آف لٹریچر کہہ لیں، تو اسی حوالے سے ہمارا یہ ایک ادارہ ہے قومی، جو 1976 میں قائم کیا گیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کو قائم کیا تھا کہ پاکستان کے ادیبوں اور پاکستان کے ادب کے فروغ اور ترویج کے لیے ایک ادارہ جو ہے وہ قائم کیا جائے. تو اسی ادارے میں میں ملازمت کرتا ہوں. جی شروع میں تو صناعی ادبیات کی ایڈیٹنگ بھی کی اور طبعات کے سلسلے میں بھی کافی کتابیں کمپائل کی ہیں، اور بیسک جو کام ہے وہ ایوارڈز اینڈ پروگرامز کا شعبہ ہے میرے پاس جو ہے.
جی
اس کا میں انچارج ہوں، جتنے ایوارڈز دیے جاتے ہیں کتابوں پہ اور جو پروگرام ہوتے ہیں اکادمی ادبیات پاکستان کے، ادبی تقریبات ہوتی ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں یا سیمینارز ہوتے ہیں، وہ ان کو ارینج کرنا میری ذمہ داری ہوتی ہے. پھر کچھ مطبوعات کے سلسلے ہیں، جیسے ایک اہل قلم ڈائریکٹری ہے، پاکستان کے جو رائٹرز ہیں ان کے قوائف کو جمع کرتا ہوں، کچھ 4-5 ہزار رائٹرز کے قوائف میں نے جمع کیے ہیں. ایک کتاب 2008 میں چھپی تھی، دوسری 2010 میں چھپی ہے، تو تیسری ابھی اس کو میں اپ ڈیٹ کر رہا ہوں، انشاءاللہ اسی سال یا اگلے برس وہ بھی کتاب، اسی میں اضافہ جات اور ترمیم کے بعد وہ کتاب دوبارہ چھپے گی.
اس کو کیا ویب سائٹ پہ بھی آپ ڈالتے ہیں یا صرف یہ کتاب طبعات کاغذ کی شکل میں چھپتی ہے؟
جی اب پہلے تو ہوتا تھا کہ کاغذ کی شکل میں چھپتی تھی، لیکن اب جو ہے اکادمی کی ویب سائٹ بھی ہے www.academy.gov.pk. یہ ہم پی ڈی ایف ورژن اس کا رکھا ہوا ہے، اس کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے میں نے بہت سا کام کیا ہے، پچھلے برس بھی اور اس برس بھی پرچم کشائی کی تقریب میں جو ہے وہ میرا لکھا ہوا ملی نغمہ پڑا گیا ادھر اسلام آباد میں، جو ہوتا ہے قومی دن ہوتا ہے 14 اگست کا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ڈاکومنٹریز لکھی ہیں، اسکرپٹس لکھے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے.
اچھا یاسر صاحب، جس زمانے میں آپ نے شاعری شروع کی تو یوں سمجھیے کہ شاعری کا ایک عہد جو 1960 کے عشرے سے شروع ہوا تھا اور آہستہ آہستہ بہت جو نام تھے وہ سب ختم ہو گئے اور ایک نئے شاعروں کی کھیپ آئی، تو آپ کا تعلق یقیناً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بنیادی طور پر ان شعرا سے ہے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 21ویں صدی کے شعرا کی جو نسل ہے اس سے ہے. تو کیا آپ نے فرق محسوس کیا 20ویں صدی اور 21ویں صدی کے درمیان؟
بنیادی طور پر ہر شاعری کا ایک عہد ہوتا ہے، اور اس عہد کے معاشرتی، سماجی، سیاسی اور سماجی بہت سارے اپنے اپنے اس کے مزاج ہوتے ہیں، اسالیب ہوتے ہیں، مختلف پریشانیاں ہوتی ہیں اور مختلف جو ہوتی ہیں ترجیحات ہوتی ہیں لوگوں کی. تو ہر شاعری جو ہے وہ اپنے عہد کو جو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی ترجیحات میں اردو ادب، شاعری، یہ ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن رفتہ رفتہ جیسے ہم سائنسی دور میں داخل ہوتے گئے ہیں 20ویں صدی میں اور 21ویں صدی میں اب ہم داخل ہو چکے ہیں، تو اس میں جو ادب ہے یا شاعری ہے یا جو زبانوں کے حوالے سے اسکول کالجز میں پڑھایا جا رہا تھا، فارسی عربی پڑھائی جاتی تھی، اور بہت سارے شاعروں کا کلام بچوں کو بچپن سے ہی مدرسوں سے لے کر فارسی اور اردو کے شاعروں کا ان کو پڑھایا جاتا تھا، ان کو ازبر کرایا جاتا تھا، جس سے ان کے جو شعور کی کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈائریکٹلی وہ بہت زیادہ اس میں شعور میں ان کی یہ چیزیں شامل ہو جاتی تھیں اور یہ ان کی تربیت کا حصہ ہوتی تھی۔ تو آج کل چونکہ سائنسی تعلیم اور سائنسی جو آلات ہیں ان کی طرف رجحان اور رغبت بڑھ گئی ہے نئی نسل کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاعری لوگوں کی ترجیحات میں تو شامل نہیں ہے، لیکن جو شاعر ہیں لکھ رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ ضرور موجود ہیں شائقین ادب اور شائقین شعر و شاعری کہ جن کی وجہ سے یہ شاعری جو ہے نئے نئے موضوعات اور نئے نئے مضامین کے ساتھ ہر عہد کی جو ہے وہ تصویر بنی ہوئی ہے شاعری ہماری جو ہے۔
یاسر صاحب، ماشاءاللہ سے آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کا مجموعہ کلام جو ہے وہ اس کا جو تھا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاری تو موجود ہے؟
جی قاری موجود ہے، بالکل، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہلے جیسا جو ہے قاری میں وہ رجحان، یعنی تعداد زیادہ نہیں ہے، قارئین کی تعداد ضرور کم ہوئی ہے اور شاعروں کی بھی ترجیحات کم ہوئی ہے، کچھ شاعر بھی کم ہو گئے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح پہلے شاعروں کے شاعر جو تھے وہ شاعری میں لکھنؤ میں، دہلی میں، لاہور میں اور بڑے ادبی مراکز میں جس طرح کی محافل ہوتی تھی، مشاعرے ہوتے تھے، مقابلے ہوتے تھے، اسکولوں کالجوں میں بھی مشاعرے اور مقابلے کا رجحان تھا، اب وہ یہاں پہ نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ جتنی سائنسی یونیورسٹیاں ہیں وہ سائنس اور کمپیوٹر کی طرف چلی گئی ہیں، اپنے بالکل ثقافتی اور ادبی مراکز سے بالکل ہٹی ہوئی ہیں، کبھی کسی نے مباحثہ، مشاعرہ، مقابلہ جو ہے وہ نئے طالب علموں میں نہیں دیکھنے میں ہمیں آتا، بہت کم شاذ و ناظر ہیں یہاں پر۔ یعنی اگر 10 یونیورسٹیاں ہیں تو کوئی سال بعد ایک آدھ مشاعرہ ہوتا ہے کسی ایک یونیورسٹی میں، اور ایون کہ آپ دیکھیں کہ رمضان میں، ربیع الاول میں، محرم کے مشاعرے بھی اب ناپید ہو چکے ہیں یہاں پر۔ پاکستان میں یہ حال ہے، تو باقی ملکوں میں تو میرا خیال ہے اور کم ہو گیا ہوگا رجحان، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سنجیدہ قاری موجود ہے اور سنجیدہ ادب لکھا جا رہا ہے، نئے نئے اس میں موضوعات اور نئی نئی اس میں جو ہے وہ طرح داریاں آ رہی ہیں ہمارے سامنے۔ اردو شاعری میں تجربات بھی بہت سارے آ رہے ہیں، اصناف بھی بہت ساری آ رہی ہیں، تحقیق و تنقید میں بھی بہت سارا کام ہو رہا ہے، پاکستان میں، بھارت میں بھی بالکل بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ نظم میں خاص طور پر کافی ترقی کی ہے، افسانے نے، ناول نے، ڈرامے نے کافی ترقی کی ہے ان اصناف نے، اور اب آگے جا کر جو نظموں میں تجربات ہو رہے ہیں آزاد نظم کے بعد، جو نثری نظم کے تجربات ہو رہے ہیں اور نثری نظم کو کافی فروغ مل رہا ہے۔
علی یاسر صاحب کی گفتگو ابھی جاری ہے، یہ اعلان سن لیجیے اور اس کے بعد اس گفتگو کا بقیہ حصہ۔
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں۔ رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-7789۔ زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک۔ ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی، ہم سے بات کیجیے، آپ کی آواز ہماری آواز ہے۔ یاد رکھیے، وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 اور 1539 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں۔
اس اعلان سے قبل آپ علی یاسر صاحب کی گفتگو سن رہے تھے، ان سے ہم نے جدید دور کے ایک اہم ذریعہ ابلاغ یعنی الیکٹرانک میڈیا کے بارے میں جب سوال کیا تو ان کے خیال میں اس میڈیا کی یلغار میں ادب کو فراموش کیا جا رہا ہے۔
منفی اثرات اس لحاظ سے انہوں نے ڈالے ہیں کہ انہوں نے کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا کسی بھی، آپ اگر پاکستان میں، میں آپ سے کرتا ہوں کہ کوئی 100 کے قریب چینل ہیں اور ہم نے ان کو 100 کے قریب خط لکھا ہے کہ آپ جہاں اتنے گرم گرم سیاسی ٹاک شوز کراتے ہیں، آپ اتنے بڑے بڑے جناب مزاحیہ پروگرام نشر کر رہے ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ مہینے میں یا 15 دن میں ایک آدھ گھنٹے کا ادبی پروگرام یا کوئی مشاعرہ یا کوئی مذاکرہ یا کوئی مباحثہ یا کسی کتاب پہ بات ہو جائے، کسی شاعر سے مکالمہ ہو جائے، آپ مختص کریں کوئی ٹائم؟ لیکن اس خط کو لکھے ہوئے کچھ 4-6 ماہ ہو گئے ہیں، کسی چینل نے ایسا کوئی سلسلہ شروع نہیں کیا، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو ان چینلز نے واقعی ہی اپنا جو کردار ان کو ادا کرنا چاہیے تھا تھوڑا بہت قاری کے لیے یا ادیب کے لیے یا ادب کے لیے، اس میں انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، اور اگر یہ کریں تو اس سے زیادہ فروغ ہوگا۔
جی یاسر صاحب، عام طور پہ یہ لوگ، ایک عمومی رائے ہے جو یقیناً جس سے اتفاق بھی ہو سکتا ہے اور اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کہ اب آج کے دور میں جو شاعری ہو رہی ہے وہ بڑی موضوعاتی اور ایک بیانیہ قسم کی شاعری ہے کہ جو کچھ آپ کے مشاہدے میں آتا ہے اس کو بلا کم و کاست بیان کر دیتے ہیں، اور جو گہرائی جو یا گہرائی ہونی چاہیے تھی اس کے بجائے حالات حاضرہ جو ہیں وہ شاعری پہ زیادہ حاوی ہوتے جا رہے ہیں، تو کیا ایسا واقعی ہے؟
یہ تو ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ موضوعات کے حوالے سے آپ اساتذہ کو بھی دیکھیں تو ان کی حجب گوئی اور ان کی نظم گوئیاں، اور ایون کے غالب کے یہاں بھی آپ دیکھ لیں تو اس نے کس کس موضوعات پر قطعات، رباعیاں اور ان کی شاعری موجود ہیں۔ تو موضوعات پر لکھنا کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے سمجھا کہ موضوعات کے ساتھ ساتھ جو اپنے تجربات جو ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے شاعری میں، اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ جتنے شاعر گزرے ہیں آپ دیکھیں، میر کی آپ جتنی شاعری دیکھ لیں وہ ان کی زندگی کے جو حالات ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اور ان کے اپنے ذاتی تجربات ہی ہیں جو ان کی شاعری میں بھی بالکل جھلک ان کی نظر آتی ہے۔ تو یہ تو ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ موضوعات پر بھی لکھا جاتا رہا ہے، اور جو اپنے شاعر کا جو کی جو ذات ہے وہ بھی جو جھلکتی ہے اس کی شاعری میں۔ دوسرا، آج کل اگر آپ دیکھیں تو اس میں چونکہ زندگی بہت تیز ہو چکی ہے اور مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں تو نئے نئے موضوعات سامنے آ رہے ہیں، نئی نئی جو اس وقت عالمی ہمیں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ساری چیزیں ہماری شاعری میں بھی آ رہی ہیں۔ تو موضوعات کے ساتھ ساتھ اس میں بے ساختہ پن بھی موجود ہے، اور اس میں جو شعری بے تکلفی ہوتی ہے وہ بھی موجود ہے ہماری شاعری میں۔ تو شاعری ہماری پیچھے نہیں گئی کسی بھی دور میں، شاعری تو ہماری آگے بڑھ رہی ہے۔
تو اس سلسلے میں آپ کی جو اکادمی ادبیات ہے وہ کوئی کردار ادا کر رہی ہے؟
جی، اکادمی ادبیات پاکستان کے بہت سارے سلسلے ہیں ایسے کہ جو مطبوعات اور تقریبات اور کتابوں پر انعامات دینے کا سلسلہ ہے، وہ تو جاری و ساری ہے۔ لیکن اکادمی ادبیات پاکستان چونکہ اب حکومت پاکستان کے پاس کچھ فنڈز اس وقت وہ حالت نہیں ہے، وہ کیفیت نہیں ہے، مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا کام ہمارا سلو ہے۔ چل رہا ہے ویسے ہی، مطبوعات بھی آ رہی ہیں، کتابیں بھی چھپ رہی ہیں، تقریبات بھی ہو رہی ہیں، انعامات بھی ہم کتابوں پہ دے رہے ہیں ہر سال، اور بھی جو ہمارے ریگولر سلسلے ہیں، سہماہی ادبیات چھپ رہا ہے، پاکستانی لٹریچر ایک ہمارا ششماہی انگریزی مجلہ ہے وہ چھپ رہا ہے، تو کام تو ہو رہا ہے، لیکن امید ہے کہ مزید اس میں کچھ عرصے بعد بہتری آئے گی کہ گورنمنٹ اس پہ تھوڑا سا توجہ دے۔ ابھی ایک ہم نئی منسٹری میں چلے گئے ہیں، ہم ایک نئی منسٹری گورنمنٹ آف پاکستان نے قومی ورثہ یکجہتی کے نام سے قائم کی ہے، تو اب ہم اس میں امید ہے کہ وہ زیادہ اس کو تھوڑا سا محبت سے اور تھوڑا سا اس کو فنڈنگ کے حوالے سے جو ہے کنسنٹریشن سے اکادمی ادبیات پاکستان کو تھوڑا سا بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے، فعال، مزید فعال بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔
اب ایک آخری سوال آپ سے کہ جو آپ کی اپنی شاعری ہے، کیا ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ غزلوں کا مجموعہ شائع ہوا ہے تو بیشتر آپ کی غزلیں ہوں گی، تو اس کے علاوہ آپ نے آزاد شاعری، نثری نظم کی طرف توجہ کی یا روایت سے ہی جڑے رہے؟
نہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ مجھے سلام، حمد، نعت، منقبت، مسدس اور اردو نظم، غزل، نثری نظم، پنجابی غزل، پنجابی نظم، اور اس کے ساتھ ساتھ مرثیہ بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ یہ بڑا میں شکر ادا کرتا ہوں اس پاک پروردگار کا کہ اس نے مجھے تخلیق کے جوہر سے نوازا، اور میں نے مختلف ادبی اصناف میں حتی الوصیٰ اپنی طور پر کوشش کرنے کی، اس میں کچھ نہ کچھ لکھنے کی کوشش کی، تو اس کو کافی سراہا بھی جاتا ہے، اور کچھ میری چیزیں پڑی ہوئی ہیں نیٹ پہ بھی ہوں گی، یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں، مشاعرے ہیں اس میں، اور مرثیہ وغیرہ بھی ہے، موجود ہے وہ، اگر آپ دوست سنیں تو شاید آپ سراہیں انشاءاللہ اس کو۔
روبرو ابھی آپ نے نوجوان شاعر جناب علی یاسر کی گفتگو سنی۔
وائس آف امریکہ، ایک مکمل سوشل میڈیا، ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کے سبھی ذرائع، یعنی ریڈیو، ویڈیو، ٹی وی، ویب اور فیس بک، تازہ ترین خبروں، معلومات اور اطلاعات کی مسلسل ترسیل کے لیے وائس آف امریکہ ہفتے کے ساتوں دن اور 24 گھنٹے آپ کی نظروں میں اور آپ کی پہنچ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارے ادبی مجلے ستارنگ میں اب پیش ہے کلام شاعر بزبان شاعر۔ آج کے شاعر ہیں جناب توقیر عباس۔ توقیر صاحب بنیادی طور پر نظم گو شاعر ہیں مگر غزلیں بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی غزلیں سنیے اور بعد میں نظمیں۔
احساس تو ہر روز یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہے، کیا جانیے کچھ ہونے کا کھٹکا ہے کہ کچھ ہے، کیا چیز ہے کھوتا نہیں کچھ بھید کسی پر، وحشت میں کوئی چیختا رہتا ہے کہ کچھ ہے، یہ بات الگ ہے کہ بتاتے نہیں کچھ بھی، احباب کے چہروں سے تو لگتا ہے کہ کچھ ہے، اپنا جسے معلوم نہیں نام و نسب تک، وہ شخص بھی اب خود کو سمجھتا ہے کہ کچھ ہے،
بہت ہی
اپنا جسے معلوم نہیں نام و نسب تک، وہ شخص بھی اب خود کو سمجھتا ہے کہ کچھ ہے، فی تاب کسے تیرے مقابل کوئی آتا، توقیر تیرے سامنے بیٹھا ہے کہ کچھ ہے۔ یہ تھی غزل جناب۔ ٹھہرے پانی پہ ہاتھ مارا تھا، دوستوں کو کہاں پکارا تھا، چھوڑ آیا تھا میز پر چائے، یہ جدائی کا استعارہ تھا، روح دیتی ہے اب دکھائی مجھے، آئینہ آگ سے گزارا تھا، روح دیتی ہے اب دکھائی مجھے، آئینہ آگ سے گزارا تھا، زندگی اور کچھ نہ تھی توقیر، طفل کے ہاتھ میں غبارا تھا، زندگی اور کچھ نہ تھی توقیر، طفل کے ہاتھ میں غبارا تھا۔
اور لیجیے اب جناب توقیر عباس سے ان کی چند منتخب نظموں کے اقتباسات سماعت فرمائیے۔
عنوان ہے اس دن۔ اس دن سرد ہوا میں جب پیڑوں سے پتے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہے تھے، اس دن سرد ہوا میں جب پیڑوں سے پتے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہے تھے، میں نے اسے اداس اور تنہا دیکھا، چیزیں بھی دھندلائی ہوئی تھی، اجڑی اجڑی آنکھیں، گہرے غم سے مٹی مٹی رنگت، اس کے ذہن میں اڑتے پتوں جیسی سوچوں کا طوفان تھا، گہرے غم سے مٹی مٹی رنگت، اس کے ذہن میں اڑتے پتوں جیسی سوچوں کا طوفان تھا، وہ اپنے پیچھے بوڑھی خوشیوں کو بھول گیا تھا، خود کو کھونے کی خواہش میں، خود کو کھونے کی خواہش زیادہ کوہ بلند پہ اس کو لیے جاتی تھی، آخری بار اداس نظر سے اس نے بستی کے کچے گھر کی جانب دیکھا، آنکھوں میں لہرانے لگے تھے ہاتھ وہ جن میں بین آئی تھی، جن میں دعا کا پانی قطرہ قطرہ برس رہا تھا، جن میں دعا کا پانی قطرہ قطرہ برس رہا تھا، پتے پیڑوں پر اٹھ اٹھ کر جڑنے لگے تھے، دھوپ نکھرنے لگی تھی، چیزیں رفتہ رفتہ واضح ہونے لگی تھی،
بہت
اس دن سرد ہوا میں۔ ایک میں آپ کو اور سنا دیتا ہوں
جی،
اس کا عنوان ہے جی، دور پیڑوں کے سائے میں۔ دور پیڑوں کے سائے میں حرکت مسلسل، میرا دھیان اس کی طرف اور دل میں کئی واہمیں، دور پیڑوں کے سائے میں حرکت مسلسل، میرا دھیان اس کی طرف اور دل میں کئی واہمیں، دل کی دھڑکن میں دھڑکیں کئی گردشیں، اور میں ہشت پائے کے پنجے میں جکڑا گیا، عجب خوف پیڑوں کے سائے میں پلتا ہوا، ایک تحرک جو کھلتا نہیں، اور میں منتظر جو بھی ہونا ہے اب ہو، اور اب ایک آہٹ نے بہلا دیا، بہت دھیمی آہٹ اجل نے چھوا ہو، کہ دنیا اندھیرے میں ڈوبی، بہت دور خوشبو میں مہکا سویرا، تحرک کی ہچکی سنی اور ہر چیز اپنی جگہ تھم گئی، سیاہی کا پردہ گرا، کمکمے جل اٹھے اور گھر جگمگانے لگے، دور پیڑوں کے سائے میں حرکت مسلسل۔ ایک نظم اور ہے
جی
جو مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے
جی،
یہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ عنوان ہے کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے کی صدائیں لگاتے ہوئے میں سراپا صدا ہو گیا، کوئی ہے، کوئی ہے کی صدائیں لگاتے ہوئے میں سراپا صدا ہو گیا، لوگ آنکھوں کے گہرے گڑھوں سے مجھے گھورتے، ایک کیچڑ بھری لہر اٹھتی شناسائی کی، میری جانب لپکتی مگر ایک جھپکی میں معدوم پڑتی، وہ پھر اپنی گدلی خاموشی سمیٹے، کہاں کس طرف آتے جاتے خبر کچھ نہیں تھی، برسوں پہلے اسی شہر میں بوڑھے پیڑوں تلے آگ روشن تھی اور ایک خوشبو گواہی میں موجود تھی، برسوں پہلے اسی شہر میں بوڑھے پیڑوں تلے آگ روشن تھی اور ایک خوشبو گواہی میں موجود تھی، وہ قید مقدس کی تقریب تھی، ساتھ دینے کا ایک عہد تھا، اپنی چاہت کے اقرار میں کہہ کے لبیک آواز سے دستخط کر دیے، اور پھر ایک دن اپنے اقرار کو بھول کر میں اسے بھول کر ان دیاروں کی جانب چلا جن کو دینار و درہم کی خوشبو نے جکڑا ہوا تھا. جب میں لوٹا کھنکتی مہکی گئی گٹریاں باندھ کر, کوئی رستہ نہ صورت شناسا ملی, وہ شجر بھی کہیں پر نہ تھے اور لکیروں سے تشکیل پاتی ہوئی ایک بے چیرگی تھی جہاں عقل و دانش کی باتیں فقط شور تھی, رنگوں اور خوشبوؤں کی جگہ ایک صحرا ابھرتا نظر آ رہا تھا. اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بے خد و خال چہرہ ہوا, میری آنکھیں کہیں بہ گئیں اور میں بے صدائی کی تاریخ کھائی میں گرتا گیا اور گرتا چلا جا رہا ہوں, کوئی ہے کوئی ہے کی صدائیں لگاتے ہوئے.
کلام شاعر با زبان شاعر جناب توقیر عباس اپنی غزلیں اور نظمیں آپ کو سنا رہے تھے. تفہیم غالب, دیوان غالب کی غزل نمبر 117 بھی غالب کی مقبول ترین غزلوں میں شمار ہوتی ہے. اس غزل کے بہت سے اشعار زبان زد عام ہیں. بہت چلبلی اور شوخ اس غزل میں غالب نے کس خوبی سے الفاظ سے کھیلا ہے, اس کی تفصیل ڈاکٹر سرفراز خان نیازی سے سنیے.
غالب کی غزل نمبر 117 آپ کے سامنے پیش ہے. اس غزل میں کچھ ایسی خوبیاں ہیں جن کا بیان کرنا ضروری ہے پہلے آپ سے. اس میں جو قافیہ اور ردیف ہے وہ بہت غیر معمولی ہے, اور اس میں کچھ ایسے محاورے شامل ہیں جو ہماری زبان میں روز مرہ استعمال ہوتے ہیں. مثلاً کہ یوں, منہ سے مجھے بتا کہ یوں, ادا کہ یوں, تو ہمیں بڑے لطیف معنی سامنے آئیں گے ہمارے اس غزل کے. تو آئیے دیکھیے غالب کس طرح سے یہ غزل شروع کرتے ہیں. یہ غزل غالب نے 1821 میں تحریر کی اور اس میں 10 اشعار شامل ہیں. غنچائے نا شگفتہ کو دور سے مت دکھا کہ یوں, بوسے کو پوچھتا ہوں میں منہ سے مجھے بتا کہ یوں. شو می ناٹ فرام افار این او ان اوپن بڈ لائک دس, آئی ایم آسکنگ فار اے کس, سو شو می ود یور ماؤتھ لائک دس. اس قسم کے جو شوخی کے اشعار ہیں وہ مشہور بہت ہیں کہ اس میں وہ ایسی گفتگو لے کے آتے ہیں سامنے جو ظاہری طور پہ شاید ادنا لگے لیکن اس میں گہرے معنی ہوتے ہیں. اب سین کچھ یوں ہے کہ محبوب جو ہے وہ عاشق کو ایک کلی دکھا رہا ہے, کلوزڈ فلاور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, میں تو مجھے تو تلاش بوسے کی ہے, وہ آ کے مجھے منہ سے اپنے بتا. اب یہاں منہ سے دو مرادیں ہیں کہ آؤ مجھے بتاؤ کہنا یا منہ کا استعمال. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ جب وہ منہ کھلتا ہے تو وہ پھر کھلنے سے پہلے وہ کلی کی شکل ہوتا ہے. تو ایک خیال غالب نے پیش کیا ہے, نادر خیال ہے. پھر کہتے ہیں پرسش طرز دل بری کیجئے کیا کہ بن کہے ان کے ہر ایک اشارے سے نکلے ہے یہ ادا کہ یوں. واٹ ٹو انکوائر اباؤٹ دا اسٹائل آف ہارٹ اسٹیلنگ وین وداؤٹ سیئنگ فرام ہر ایوری جیسچر ایمرجز دس کوکٹری لائک دس. کہنے اب ان کی کن کن باتوں کا ذکر کریں کہ ان کی ادائیں کیا ہیں کہاں ہیں, ان کی تو ہر چیز میں ایک ادا ہے. یہ ہے اس کا مختصر معنی. تو کہتے ہیں رات کے وقت میں پیے ساتھ رقیب کو لیے, آئے وہ یہاں خدا کرے پر نہ کرے خدا کے یوں. ایٹ نائٹ ہیونگ امبائبڈ وائن اینڈ ہیونگ براٹ دا رائیول الانگ, مے دا لارڈ گرانٹ اٹ شی کمز ہیئر بٹ ناٹ گرانٹ لائک دس. تضاد کی گفتگو ہے اس میں. رات کا وقت ہے, محبوب جو ہے وہ رقیب کے ساتھ ہے, اور اس کی آمد آمد جو ہے وہ ان کے لیے ایک تکلیف کا باعث بن چکی ہے. وہ نہیں چاہتے کہ وہ رقیب کے ساتھ محبوب آئے وہ بھی شراب پیے ہوئے. تو یہ ایک سین انہوں نے کھینچا ہے. لیکن یہاں جو کہتے ہیں کہ آئے وہ یہاں خدا کرے پر نہ کرے خدا کے یوں, بڑا لطیف اس میں تضاد پیش کیا ہے غالب نے. اسی موضوع کے ساتھ کچھ اگلا بھی شعر ہے. کہتے ہیں کہ غیر سے رات کیا بنی, یہ جو کہا تو دیکھیے سامنے آن بیٹھنا اور یہ دیکھنا کہ یوں. ہاؤ ڈیڈ اٹ گو ود دا رائیول لاسٹ نائٹ وین آئی سیڈ دین جسٹ لک ہر کمنگ اینڈ سٹنگ بیفور می اینڈ گیونگ می اے لک لائک دس. بہت انٹرسٹنگ گفتگو اس لیے ہے کہ غالب پرسش کر رہے ہیں محبوب کی کہ بھائی آپ رات کیسی گزری رقیب کے ساتھ, اور محبوب ان کے سامنے آ کے بیٹھ گیا, ان کی شکل تکنے لگا کہ یہ بھی کوئی پوچھنے کا سوال ہے, یا یہ کہنے لگا کہ یہ بھی کوئی گفتگو ہے یا شاید غصے کا اظہار ہے. تو وہ ساری جو ریئیکشنس ہیں محبوب کے وہ انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے. یہ ایلیمنٹ اس میں نہیں بتایا انہوں نے کوئی, جو ان کی خواہش تھی کہ اس میں کچھ امبیرسمنٹ ہوگا وہ نہ تھا, صرف محبوب سامنے آ کے بیٹھ گیا کہ یوں دیکھو یہ بھی کوئی بات ہے، بزم میں اس کے روبرو کیوں نہ خاموش بیٹھیے، اس کی تو خامشی میں بھی ہے یہی مدعا کہ یوں، why would one not sit silently facing her in the assembly, in her silence too is this very same intent to be like this. محفل ہے، محبوب خاموش بیٹھا ہے، ان کو اس بات کا خیال آیا کہ شاید محبوب یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی گفتگو کرے، یہی مطلب ہے اس شعر کا. لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ خاموش بیٹھیے، یہاں آ کے تھوڑی سی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے، جس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ خاموش بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، لیکن محبوب کا مدعا جو ہے وہ اس وقت سامنے آ رہا ہے کہ خاموشی ہی بہتر ہے. میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں. When I said the assembly of coquetry should be cleared of strangers, having heard this the tyrannical jester made me get up and leave like this. کیا عمدہ مذاق کا شعر ہے. محبوب کو مشورہ دیا کہ غیر ضروری لوگوں کو اس محفل سے نکال دیا جائے، محبوب نے کہا آپ تشریف لے جائیں. کچھ یہ ذکر ہے یہاں پر. اب یہ غالب کی ایسے مذاق کا بڑا لطیف نمونہ ہے اس شعر میں. مجھ سے کہا جو یار نے جاتے ہیں ہوش کس طرح، دیکھ کے میری بے خودی چلنے لگی ہوا کہ یوں. When the beloved asked me how do the senses depart, seeing my selflessness the wind began to blow like this. تھوڑا سا موضوع بدلا ہے. محبوب نے پوچھا کہ ہوش کس طرح اڑتے ہیں، یک بہ یک ہوا چلنے لگی، شاید ہوا کو رحم آ گیا میری بے خودی پر، اور اس طرح اس نے محبوب کو ایک اشارہ کر دیا. یا یہ کہ اس کے پوچھنے سے میرے جو ہوش اڑے وہ ایک ہوا بن کے محبوب کے سامنے نکل گئے. لطیف خیال ہے. پھر کہتے ہیں کب مجھ کو کوئے یار میں رہنے کی وضع یاد تھی، آئینہ دار بن گئی حیرت نقش پا کہ یوں. When did I remember the style of staying in the beloved's alley, the amazement of the footprint became mirror possessing like this. کچھ مشکلات ہیں اس شعر میں، آئیے دیکھیں. کوئے یار میں رہنے کی وضع یاد تھی، اب ہم جس طرح سے کہتے ہیں ہمیں کب یاد تھی یہ بات، اس کا مطلب یہ کہ پہلے ہمیں شاید یاد ہو لیکن اب یاد نہ رہی، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو وہاں رہنے کی وضع جو ہے وہ ابھی بھی یاد ہے. دوسرا مصرع جو ہے تھوڑا سا مشکل اس لیے کہ عام طور پہ نقش پا جو ہے اس کو بتایا گیا ہے کہ وہ چونکہ پیر کا ایک نشان وہاں پہ ثبت ہوتا ہے اس لیے وہ ہلتا نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں فکسڈ ہو گیا وہ. اچھا، اب آئینے کو بھی وہ غالب بتاتے ہیں کہ ایک عالم حیرت ہوتا ہے، اکثر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے. تو جس طرح ایک نقش پا مٹی میں جم جاتا ہے اور یہ دکھاتا ہے جیسے آئینے میں جو حیرت ہوتی ہے وہ ہے میرا حال. تو کہتے ہیں مجھ کو کب یاد تھی کوئے یار میں آنے کی وضع، میرا تو حال وہ تھا کہ میں وہ نقش پا تھا محبوب کی گلی میں جو ہر وقت حیرت زدہ تھا، یا ہمیشہ وہاں پہ پرماننٹ تھا اور وہیں میں رہتا تھا. گر تیرے دل میں ہو خیال وصل میں شوق کا زوال، موج محیط آب میں مارے ہے دست و پا کہ یوں. If you think in your heart that in union is the decline of order, the wave in the embrace of water flails hand and foot like this. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر وصل ہو گیا تو شاید تمہارا شوق اور عشق کم ہو جائے گا، یہ نہ سمجھو. یہ دیکھو کس طرح سے موجیں جو پانی کے ساتھ ہیں ملی ہوئی تھپیڑیں کھاتی رہتی ہیں، آپس میں مل جاتی ہیں اور پھر نئی موجیں بنتی ہیں، تو وہ جو وصل ہے موجوں کا وہ اس کی گرمی کو کم نہیں کرتا. کیا خوبصورت خیال ہے. اور جو مثال دی غالب نے یہاں پر یہ اتنی نادر ہے. موج محیط آب میں مارے ہے دست و پا کے یوں، اب اس کو انہوں نے دست و پا جس طرح لہریں بنتی ہیں اور آپس میں مل جاتی ہیں اس کو بیان کیا ہے. جو یہ کہیں کہ ریختہ کیونکہ ہو رشک فارسی، گفتگو غالب ایک بار پڑھ کے اسے سنا کے یوں. If one would say this, how could Urdu be the envy of Persian? Read to him just once the verses of غالب like this. غالب کی جو شاعری اردو میں بھی ہیں فارسی میں بھی ہیں. اردو کیوں رش کرے فارسی پر، اگر یہ معلوم کرنا ہے تو غالب کہ وہ اشعار جو غالب نے فارسی میں لکھے ہیں اس کو پڑھ کے سناتے ہیں. یہ موضوع غالب نے اکثر اپنے دیوان میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ان کی فارسی شاعری جو ہے وہ اردو شاعری سے کہیں اعلیٰ تر اور بلند خیال ہے. مجھے بھی موقع ملا غالب کی شاعری اور فارسی کی شاعری کا ترجمہ کرنے کا اور پڑھنے کا. اس میں کوئی شک نہیں دیوان لمبا بھی ہے، بہت سے موضوع جو ہیں وہ دونوں میں کامن ہیں، وہی ذکر انہوں نے اردو میں بھی کیا ہے جو انہوں نے فارسی میں کیا ہے. لیکن غالب کی وجہ شہرت جو تھی وہ ان کا اردو دیوان ہی بنا، اور اس کی غالباً وجہ یہ ہے کہ جس دور میں غالب نے اپنی فارسی شاعری لکھی اس وقت اردو شاعری جو تھی وہ انتہا پہ تھی، فارسی کا استعمال کم ہو گیا تھا اور اس طرح ان کے پڑھنے والے کم رہ گئے تھے۔ بہرحال اس شعر میں غالب وہی کہہ رہے ہیں جو ان کا موضوع ہے کہ میری فارسی شاعری جو ہے وہ اردو شاعری سے کہیں بہتر ہے، اسے پڑھو پھر معلوم ہوگا تمہیں کہ اس کے فارسی میں کتنے خیالات ایسے ہیں جو ہم پیش کر سکتے ہیں جو اردو شاعری میں شاید نہیں کر سکتے۔ تو آج ہم نے غالب کی جو غزل دیکھی نمبر 117 اور اس کے نادر نمونے، اس میں ایسے مزہ بھی تھا، اس میں کچھ ایسی ردیف تھی کہ جس کی زومانیت بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ بڑی لطیف غزل تھی، مجھے امید ہے آپ نے بھی اس کو انجوائے کیا ہوگا۔
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 117 کی تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے۔
تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے، پتہ ہے www.urduvoa.com۔ ایک بار پھر، تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے، پتہ ہے www.urduvoa.com۔
اور آخر میں ایک افسانہ، تحریر حاجرہ مسرور کی ہے، حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ مرحومہ نے سینکڑوں کی تعداد میں افسانے لکھے، کہانی کہنے کا ان کا اپنا مخصوص انداز تھا۔ ان کا تعلق افسانہ نگاروں کے اس قبیلے سے ہے جسے افسانے کے کرافٹ پر مکمل عبور حاصل ہوتا ہے۔ آج ان کی یاد میں انہی کا ایک افسانہ گائے پیش خدمت ہے، سنا رہے ہیں خالد حمید۔
جب اختر میاں گھنگروں اور چھالروں سے آراستہ یکے سے اترے تو حویلی کا اونچا پھاٹک آسمان سے گرتی ہوئی رات کے اندھیرے میں سیاہ معلوم ہو رہا تھا، حالانکہ پھاٹک کے قریب حال ہی میں لیمپ کا کھمبا دوبارہ لگا تھا۔ یوسف بھیا نے ٹاؤن ایریا کمیٹی کا ممبر ہوتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ اس حویلی سے رشتے داری کے باعث یہاں روشنی کا انتظام کروا دیا۔ سالے لیمپ میں تیل نہیں ڈلواتے اب، اختر میاں نے پھاٹک سے گزرتے ہوئے کسی اینٹ سے ٹھوکر کھائی تو بڑبڑائے۔ ان کے قدموں کی مانوس چاپ سن کر احاطے کے کونے میں بندھی ہوئی بھینس اور بیلوں نے زور زور سے سوں سوں کر کے بھوسا اڑا دیا، اور زنانہ ڈیوڑی سے لٹکی ہوئی لالٹین کی مردہ روشنی میں سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ زنانہ ڈیوڑی کے قریب ٹوٹی ہوئی خالی نان سے منہ پھیرے بوڑھی مرجھلی گائے کسی خیال میں مست آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ اختر میاں کے جوتوں کی آواز سے یوں بیتابی میں لڑکھڑا کر اٹھی جیسے پوچھ رہی ہو پہنچا آئے، مگر اختر میاں کی بے رخی دیکھ کر وہ دوبارہ خالی نان پر منہ مار کر مراقبے میں چلی گئی۔ احاطے والے برامدے کے آگے دادا اپنے بھیگے کھرے پلنگ پر لیٹے حقہ پی رہے تھے اور نائی کا چھوکرا ان کے پاؤں دبا رہا تھا۔ پہنچا آئے، دادا نے بھیگے کھرے پلنگ پر اپنی ننگی پیٹھ رگڑتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اختر میاں نے شیروانی کے بٹن مروڑ کر جواب دیا۔ وہ دو ایک منٹ رکے مگر دادا نے اور کچھ نہ پوچھا۔ انہیں اور کچھ پوچھنے کی کیا غرض پڑی ہے؟ اختر میاں اندر ہی اندر ابلتے کھولتے چپ چاپ مڑے اور ڈیوڑی کی طرف چل دیے۔ ڈیوڑی کے اندھیرے میں جھینگروں کی تانے سی ان کے کانوں میں بج رہی تھیں اور ان کے دل میں عجیب سی مایوسی، عجیب سی جھلاہٹ پیدا ہو رہی تھی کہ یہ دنیا کچھ بھی تو نہیں، کسی کا بھروسہ نہیں، لعنت۔ انہوں نے گھٹنا پکڑ کر سوچا اور ان کا گلا پھر بھرنے لگا۔ چند منٹ بعد وہ ہلکا سا لنگڑاتے آنگن میں داخل ہوئے۔ آنگن میں ہمیشہ کی طرح پرانی چوکی پر دھوالی چمنی کی لالٹین جل رہی تھی اور باورچی خانے والے دالان کے سامنے گرمیوں کے باورچی خانے کی گز بھر اونچی حد بندی پر مٹی کے تیل کی کپی بدبودار روشنی دے رہی تھی۔ ان کی اماں شاید کچھ پکا رہی تھیں۔ دالان کی دیواروں اور کٹاؤ دار محرابی دروں میں لٹکے ہوئے چھینکوں پر آگ کی روشنی ہمیشہ کی طرح تھرک رہی تھی۔ اختر میاں دھم سے کھرے پلنگ پر گر پڑے، ڈربے میں مرغیاں کڑکڑائیں جیسے وہ بھی پوچھ رہی ہوں پہنچائے انہیں جو ہمیں صبح صبح باسی روٹی مل کر ڈالتی تھی۔ آ گئے میرے لال، پہنچا آئے، ان کی اماں باورچی خانے کی ننی سی دیوار کے پیچھے سے ابھر کر لپکیں اور ایک دم ناک سڑ سڑا کر رونے لگیں اور پھر روتے روتے قریب کے پلنگ پر بیٹھ گئیں۔ ماں کا دکھ اختر میاں کے اوپر ہی اوپر سے گزر گیا۔ انہوں نے بڑی اجنبیت سے اپنی ماں کو دیکھا جو لالٹین کی مدھم روشنی میں بڑی دبلی پتلی نظر آ رہی تھیں۔ چوڑی دار تنگ پاجامہ ان کی پنڈلیوں پر جھریوں کی طرح لٹکا ہوا تھا اور سونے کی کیل والی لمبی ناک تلے سے وہ بار بار ناک پونچھ رہی تھی۔ گھر کیسا کھانے کو دوڑتا ہے میرے اللہ، ان کی اماں نے رو کر بین کیا اور تاروں بھرے آسمان کی طرف دیکھا جیسے وہ اللہ میاں سے فریاد کر رہی ہوں کہ بیٹی بھی دی تو ایک اور اسے بھی اپنے ہاتھوں سے جدا کر کے دوسروں کو سونپنا فرض بنا دیا تو نے، جوانی کا رنڈاپا دو بچوں پر کٹھا۔ اے اللہ، کیا بگڑتا تیرا جو رنڈاپے سے پہلے دو چار بچے دے دیتا۔ آج کلیجہ یوں نہ پھڑکتا جو گھر میں اور بھی کوئی بچی ہوتی۔ تاروں بھرے آسمان کے تلے سے ایک چمگادڑ پنکھ پھیلائے پروں کا سناٹا بکھیرتی امرودوں کے باغ کی سمت منہ اٹھائے گزر گئی۔ ان کی اماں نے ایک لمبی سانس لے کر پاندان کھڑکھڑایا اور آنسو پونچھ کر تمباکو کی ایک چٹکی منہ میں ڈال دی۔ کھانا کھا لو اختر میاں۔ اچھا پہلے منہ دھو لو، سفر سے لوٹے ہو، ان کی اماں نے پاندان چھوڑ کر اٹھتے ہوئے کہا اور لکڑی کی گھڑونچی پر سے لوٹے میں پانی انڈیل کر آنگن کے کونے میں پڑی ہوئی چوکی پر رکھ دیا۔ اختر میاں کی تو بھوک اڑی ہوئی تھی، دل میں کوئی کانٹا کھٹک رہا ہو اور انسان بیٹھ کر حلق سے نوالے اتارے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کچلے ہوئے پاؤں میں کوئی نیا جوتا ٹھونسنے بیٹھ جائے۔ مجھے بھوک نہیں، اختر میاں نے بھاری آواز میں کہا۔ کیوں بیٹا، کیا بات ہے؟ اماں بیتاب ہو گئی۔ لے اب میں نہیں رہوں گی، تو رنج نہ کر۔ اماں کے یہ خوش فہمی سے لبریز الفاظ اختر میاں کے کانوں کو چھیل کر دماغ میں چبھے۔ سنسنا کر سارا خون دماغ میں بھنور بن گیا۔ انہیں شدید غصہ آیا کہ اماں ابھی تک انہیں بچہ ہی سمجھتی ہیں جو ماں کے آنسو دیکھ کر خود بھی رونا شروع کر دیتا ہے اور اس وقت تک چپ نہیں ہوتا جب تک کہ ماں کے آنسو خشک نہیں کرا لیتا۔ میں سب سمجھتا ہوں، یہ یوں ہی نہ تھا۔ اندھیری امسی ہوئی رات میں تاروں بھرے آسمان تلے پلنگ پر پڑے پڑے انہوں نے پھر سوچا اور ان کا دل گہرے درد اور ناقابل فہم اذیت سے پر ہو گیا۔ یہ عقل میں نے تجربوں سے سیکھی ہے، واللہ گھاس کھود کر تھوڑی۔ اختر میاں نے آنکھیں بند کر کے اپنی زندگی کی مڑی توڑی پگڈنڈیوں پر پلٹ کر نظریں ڈالیں جس پر طرح طرح کے پھول، قسم قسم کے کانٹے سر نوڑائے پڑے تھے۔ دادا کنجوس تھے، وہ اپنی نسل کو اپنی زندگی میں کوئی اختیار بخشنا گناہ سمجھتے تھے، مگر کوئی کہاں تک کسی کے موت کا انتظار کر سکتا تھا؟ اختر میاں اپنی بیوہ ماں کے ایک ہی بیٹے تھے۔ قصبے کے مڈل اسکول کے زمانے میں ہی وہ چلاتے، ہمیں تو پیسے دو اماں، اور اماں دبی دبائی رقمیں نکال کر ہاتھ پر رکھ دیتی۔ قصبے کا بازار ننا سا صحیح، مگر ضرورت کی ہر چیز مل جاتی۔ فرض کرو بازار میں اپنے کام کی چیز نہ ملی تو پھر گھر تو کہیں نہیں گئے۔ کبھی کبھی ضرورت پر لوگ گھر کی چیزیں بھی اٹھا کر اونے پونے بیچ دیتے ہیں، لیکن اختر میاں اپنے گھر اور خاندان کی روایتوں کے معاملے میں ہمیشہ سے بہت پکے تھے۔ گھر میں جب وہ اپنی مرجھلی سی بڑی بہن کو چاروں طرف سے بند آنگن میں چلتے پھرتے دیکھتے تو انہیں عجیب سا اطمینان ہوتا، جیسے کسی نقب زن کو اپنی دیواریں محفوظ دیکھ کر خوشی ہو سکتی ہے۔ آپا کہاں چلیں؟ اختر میاں بہن کو ٹوکری اٹھائے ڈیوڑی کی طرف جاتا دیکھ کر چلاتے۔ بہن ٹھٹک کر کھڑی ہو جاتی اور اپنی بڑی بڑی گائے جیسی معصوم آنکھوں سے بھیا کو دیکھتی۔ گیا کو بھوسا نہ ڈالوں؟ وہ دھیرے سے پوچھتی۔ بوڑھی گائے کو ہمیشہ وہ اپنے ہاتھ سے چارہ ڈالتی تھی۔ تو آپا تو چارہ ڈالنے جا رہی تھی؟ اختر میاں اطمینان کرتے اور بہن حیرانی سے منہ کھولے انہیں دیکھتی رہتی۔ چھوٹی سی کسی ہوئی چوٹی سے نکلے ہوئے ننے ننے بکھرے ہوئے بال، خشک خشک ہونٹ اور کانوں میں پڑی ہوئی سونے کے جھمکے، ہر چیز ساکت سی ہو جاتی۔ صرف بڑی بڑی گائے جیسی آنکھیں حلقوں میں موہوم سی حرکت کرتی رہ جاتی۔ اچھا تو پھر جاؤ نا، اختر میاں کی نظریں جھک جاتی اور وہ مطمئن ہو کر قینچی سگریٹ جلا دیتے۔ لیکن آج ان کا اطمینان رخصت ہو چکا تھا۔ آج انہیں یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے ان کے گھر میں بھی نقب لگنے لگی تھی۔ واپسی میں راستے بھر وہ اپنے آپ سے لڑے تھے، توبہ توبہ، مگر ثبوت جو تھا، ان کا جی چاہ رہا تھا کہ اپنا منہ پیٹ ڈالے۔ بیٹا رنج نہ کرو، لو ذرا سا کھا لو۔ اختر میاں کی اماں سینی میں روٹی، سالن کا کٹورا اور پانی کا مراد آبادی گلاس دھرے آئیں۔ میں نہیں کہوں گا، اختر میاں تقریباً چلا اٹھے۔ اے بیٹا اتنا رنج نہیں کرتے۔ اماں کا دل خون ہونے لگا۔ انہیں پہلے کیا معلوم تھا کہ اختر بہن کو رخصت کر کے اتنا رنج کرے گا تو وہ سسرال والوں کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑتی کہ لڑکی کو جلدی مہ کے بھیجیں۔ اے بیٹا خط لکھوا دوں گی کہ اسے جلدی مہ کے لائیں۔ لو اب کھاؤ، ماں نے پچکارا۔ مجھے نہ چھیڑو، وہ کبھی نہ آئے، مجھے کیا غرض، اختر میاں چلائے۔ اماں کھسیا کرے گئیں۔ کھانا نہیں کھاؤں گا، مجھے بھوک نہیں، اور اختر میاں نے بازو میں منہ چھپا کر کروٹ بدل لی۔ شیروانی تلے انہیں اپنے جسم پر پسینے کے قطرے رینگتے محسوس ہوئے اور وہ ایک دم اٹھ کر دالان میں چلے گئے۔ اماں نے پریشان ہو کر کھانا پلنگ پر رکھ دیا اور خود دوسرے پلنگ پر بیٹھ گئیں۔ گھٹنے پر کوہنی جما کر ہتھیلی رکھ کر وہ لالٹین کی اداس روشنی میں اپنے بیٹے کو دیکھنے لگیں جو دالان میں کھونٹی پر شیروانی لٹکا رہا تھا۔ یہ بیٹا جو ان کی سمجھ میں کسی طرح آتا ہی نہ تھا۔ جب تک بہن گھر سے رخصت نہ ہوئی تھی وہ اپنی بڑی بہن کو یوں سخت نظروں سے دیکھتا جیسے بڑا بھائی ہو، اور اب کہ بہن کو رخصت کر کے آیا ہے تو چھوٹی بہنوں کی طرح رنج کر رہا ہے۔ کھانا بھی نہیں کھاتا اور نہ کوئی بات کرتا ہے۔ لوبئی بہنیں بھی سدا کبھی کسی کے گھر میں بیٹھی رہی ہیں، اللہ نہ کرے کبھی کسی بد نصیب کی بہن سدا اپنے بھائی کے گھر پر رہے۔ پاکستان سے لڑکی کے سسرال والوں کا خط ذرا دنوں نہ آتا تو دل میں ہول پڑ جاتی۔ نکاح کر کے ہی تو گئے تھے وہ لوگ پاکستان کہ بھائی اپنا ٹھور ٹھکانہ کر کے دلہن رخصت کرائیں گے۔ بہتوں کا سنا کہ پاکستان جا کر ایسے بدلے کہ دلہن کی صورت بھی دیکھے بغیر طلاق لکھ کر بھیج دی۔ لو نہ دعویٰ نہ مہر، بیٹھے قسمت کو روتے رہو۔ پاکستان میں ایک سے ایک صورت شکل اور دولت والے رشتوں کی بھرمار دیکھ کر لوگوں کی نیت بدل جاتی ہے۔ لڑکوں کے دماغ چوتھے آسمان پر ہیں، وہاں اپنے خاندان اور ذات برادری کی لڑکیاں پسند ہی نہیں آتی۔ اے ہمارے داماد کے بڑے بھائی نے آخر پاکستان ہی میں شادی کی نا، کیا گوری چٹی سی ہے، سنا ہے پڑھی لکھی بھی ہے، کیا اپنے دیور سے گٹ پٹ کر رہی تھی۔ حق بات کہوں، میری بیٹیا سے صورت شکل میں بھی اچھی ہے۔ اللہ کا شکر ہے افسر دولہا پاکستان جا کر ہمیں بھولے نہیں۔ دیر سے صحیح مگر آ تو گئے اپنی دلہن رخصت کرانے، نہ آتے تو پاکستان جانے والوں کا بھروسہ ہی کیا۔ یہ اختر میاں خود رات دن ڈراوے دیتے تھے اور اب بہن چلی گئی تو مارے رنج کے کھانا بھی نہیں کھاتے۔ اماں بیٹھے بیٹھے سوچ رہی تھیں اور انہیں اپنے بیٹے کی صدا پر پیار بھی آ رہا تھا۔ اختر میاں دالان سے نکلے تو اپنی دری اور تکیہ لیے، ماں نے جھپٹ کر بستر بچھا دیا۔ اختر میاں ایک گلاس پانی چڑھا کر بستر پر پڑ رہے، ماں نے لالٹین کی بتی اور نیچی کر دی۔ گھر کیسا ہو گیا، تم نے اسے سمجھایا تھا کہ روئے نہیں، ماں نے ڈلی کترتے ہوئے گھر کے سناٹے میں اکتا کر پوچھا۔ نہیں، اختر میاں نے زور سے جواب دیا اور ان کے سامنے اپنی بہن کی بڑی بڑی سفید ڈیلوں والی آنکھیں آ گئیں جو بار بار اپنے میاں کی طرف اٹھتی اور جھک جاتی تھیں۔ ہاں بیٹا، بہن کو سمجھاتے بھی کیا، خود ہی کلیجا منہ کو آ رہا ہوگا۔ میں نے کہا تھا دلی سے اسے پھل اور مٹھائی دلا دینا، دلا دی تھی، اماں نے آنسو پوچھ کر کہا۔ اختر میاں نے جواب دیا اور ایک زوردار سانس لی۔ اللہ، ایسی گرمی دیکھو، اور وہ برقعے میں غیر عورتوں کی وجہ سے منہ بھی نہ کھول سکی ہوگی۔ اماں نے بڑے درد سے تصور کیا اور بانس کا پنکھا اٹھا کر اپنے اوپر چھلا۔ اختر میاں تڑپ کر اٹھ بیٹھے۔ کیا بات ہے، کھانا کھاؤ گے؟ اماں چونکی۔ اختر میاں کا جی چاہا کہ وہ پٹاخے کی طرح دھوں سے پھٹ کر دھواں بن جائیں، تو گویا اماں سمجھ رہی ہیں کہ انہیں دفتن بھوک لگائی ہے۔ یا اللہ، یہ مائیں اتنی سادہ کیوں ہوتی ہیں، اگر میں انہیں بتا دوں تو۔ اختر میاں نے بات اپنے کلیجے میں گھونٹ لی اور دوبارہ تاروں بھرے دمکتے آسمان تلے اپنے پلنگ پر چیت لیٹ گئے۔ ان کے خون میں چنگاریاں سے اڑ رہی تھیں۔ بیٹے کی خاموشی سے تنگ آ کر اماں کھرے پلنگ پر ایک لوٹا پانی چھڑک کر لیٹ رہی اور پنکھا جھل جھل کر اپنی بیٹی کو یاد کرنے لگی۔ جب وہ پیدا ہوئی تھی تو باپ نے کیا منہ بنایا تھا، کتنے دن تک پلٹ کر صورت نہ دیکھی تھی۔ جب ذرا ہاتھ پاؤں چلانے لگی تو ماں نے اس کے ہاتھوں پیروں میں ننی ننی گھنگریوں والی چوڑیاں اور پازیبیں پہنا دیں۔ ہمکتی تو چھن چھن گھنگرو بولتے۔ چند ہی دنوں میں باپ بھی اسے گود میں اٹھا کر چومنے لگے۔ جب باپ مرے تو وہ چھوٹی تھی، مگر ماں کو روتے دیکھ کر ایک منٹ کو بھی ماں کا پلو نہ چھوڑا، اور اس کے بعد ہمیشہ وہ اس گھر میں بیوہ ماں کا ایک چھوٹا سا نمونہ بن کر رہ گئی، یہاں تک کہ وہ اس گھر سے 25 سال کی عمر میں روتی دھوتی رخصت ہو گئی۔ تمام دن وہ گھر کا کام کاج کرتی، لیکن جب سے جوان ہوئی تھی کئی بار ماں اسے جان بوجھ کر خاموخواں چھڑک دیتی، مگر وہ کیسی گائے جیسی بھولی بھالی آنکھوں سے ماں کو دیکھتی کہ دوسرے لمحے ماں تلافی کر دیتی۔ اور اب وہ اپنے گھر کی ہو گئی، اس کا گھر بھی کتنا دور تھا۔ ماں کا دل رو رہا تھا، وہ چاہتی تھی کہ اختر میاں تفصیل سے سفر کی بات بتائیں، مگر اختر میاں جب سے آئے تھے چپ تھے۔ اماں نے بانس کا پنکھا ہاتھ بڑھا کر اختر میاں پر چلا، وہ آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ اماں نے سوچا تھکا ہوا تھا سو گیا، مگر اختر میاں سوئے نہیں تھے، وہ سوچ رہے تھے اور اندر ہی اندر اذیت سے تڑپ رہے تھے۔ رات گزرتی گئی، باہر کوئی آوارہ کتا رویا تو انہوں نے آنکھیں کھول کر ہر طرف دیکھا۔ لیلٹین کی مدھم روشنی میں سارا گھر انہیں بڑا پرسرار معلوم ہوا، جیسے ہر دیوار پر سے بھوت گردنیں جھکائے اندر جھانک رہے ہوں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ سامنے کی دیوار پر گیند کی طرح بیٹھی ہوئی بلی باہر کود گئی۔ ان کا دل تھڑک رہا تھا اور پسینہ روئیں روئیں سے پھوٹ پڑا تھا۔ اختر میاں نے سوچا اگر وہ چپ رہیں گے تو شاید پورے کے پورے اپنے پسینے میں بہ جائیں گے۔ اماں سو گئیں؟ اختر میاں نے آواز دی۔ نہیں تو بیٹا۔ اماں کا دبلا پتلا جسم برابر کے پلنگ پر تہ ہو کر بیٹھ گیا۔ اماں آپ کیا سننا چاہتی تھیں؟ سنیے، باجی ریل میں مردانے ڈبے میں بیٹھی تھیں۔ اختر میاں نے ایک دم جیسے اگل دیا۔ ماں نے نظر اٹھا کر بیٹے کو دیکھا۔ اچھا اور سنیے، ریل چلی تو ان کی حرام زادی بھابھی نے کہا برقع اتار دو دلہن، جب اترنا تو پھر پہن لینا۔ اختر میاں کی آواز بلند ہو گئی، ڈربے میں ایک مرغی کڑکڑائی۔ ماں نے سر جھکا کر پنکھے کی ڈنڈی دانتوں تلے دبا لی۔ اماں، آپا کو آپ نے ہر وقت نگاہ میں رکھا تھا نا؟ اختر میاں نے سوال کیا، اور ماں نے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بیٹے کو دیکھا۔ بولیے نا، میں سب سمجھتا ہوں، میرے آگ لگ گئی، آپ بہت بنی ہوئی تھیں۔ اختر میاں نے اونچی آواز سے کہا، کیا کہہ رہا ہے تو؟ تیری زبان میں کیا کیڑے بلبلا رہے ہیں؟ ذرا سنو تو سہی۔ ماں کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ میں کہنا نہیں چاہتا، مگر آپ سن لیجئے، باجی نے اتنے مردوں کے سامنے اپنے ہاتھوں برقع اتار دیا۔ برقع اتار دیا، سنا کچھ؟ تو جس طرح اس کے سسرال والوں نے کہا، کیا ہمیں کیا؟ ماں نے دھیرے سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ہاں یہ میں جانتا ہوں، مگر آپا ذرا نہ شرمائیں، آنکھیں بھی نہیں جھکائیں۔ آپا کیسی تھیں اماں؟ اختر میاں پھٹی ہوئی آواز میں چلائے، مگر ماں اسی طرح بیٹھی رہی، ان کی کوئی بنیاد نہ ہلی۔ اختر میاں نے مایوس ہو کر لیٹ جانا مناسب سمجھا۔ یا اللہ، یہ مائیں اتنی سادہ کیوں ہوتی ہیں؟ اختر میاں کیا سوچ رہے ہیں؟ آخر وہ سمجھتی کیوں نہیں؟ اختر میاں کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہ کر تکیے میں جذب ہو گئے، کانٹا ابھی تک کھٹک رہا تھا۔ ماں بدستور پرسکون تھی، انہوں نے ایک لمبی ٹھنڈی سانس لی اور کروٹ بدل کر لیٹ گئیں۔ گزرتی ہوئی رات میں ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا ہلکورا سا دے گیا۔ باہر احاطے میں دادا زور سے کھانسے، اور پھر انہوں نے اسی بابنگئے دہل طریقے پر تھوکا، اور ان سے پرے بھوسے کی خالی ناند پر بوڑھی مرچھلی گائے منہ مار کر ٹکرائی، جسے آج کسی نے بھوسا نہ ڈالا تھا۔ اس کم بخت کو کوئی نہیں خریدتا، قصائی تک نہیں۔ اختر میاں نے اپنا دھیان ہٹانے کے غرض سے سوچنا شروع کیا، مگر یہ نہ سوچا کہ وہ گو رکشا والے جو جان پر سوار ہیں۔
مرحومہ حاجرہ مسرور کا افسانہ گائے آپ نے خالد حمید کی زبانی سنا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے ستارنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔